أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى درود بجاء محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ جس میں برکتیں پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اپنے تمام تر نعمتوں و برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود رہا اور 29 دن اب ہم نے ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے گزار لیے. اس دوران میں ہم نے کتنی عبادات کی, کیا کچھ حاصل کیا, اس اب وہ وقت ہے کہ ہم اس کا حساب اپنے آپ سے لے سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ شاید اسی بات کو سمجھانے کے لیے چوتھے امام نے یہ دعا دعائے وداع رمضان تعلیم فرمائی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. دعائے وداع ماہ رمضان صفحہ نمبر 322 پر صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. یہ صحیفہ سجادیہ جو مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ مقامہ نے ترجمہ کیا ہے. اس دعا میں امام نے ماہ مبارک رمضان کو جو مقام عنایت فرمایا ہے, جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا رویہ اختیار کیا ہے, وہ انتہائی قابل دید ہے. اس سے پہلے کہ میں اس دعا کے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس دعا کی تشریح کروں, ایک مجموعی طور پر جائزہ لے لیتے ہیں, وہ یہ کہ ماہ مبارک کے ختم ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا رہے گی اور ہمیں ماہ مبارک رمضان کے جانے کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے. اور اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان آیا ہی کیوں تھا, یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ تھا ہی کیوں, اور اگر یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ تھا تو وہ برکتیں کون سی تھیں جو ہم نے حاصل کرنی تھیں, کتنی دیر کے لیے حاصل کرنی تھی. جیسا کہ روایت میں موجود ہے کچھ لوگوں کا روزہ تو صرف بھوک اور پیاس پر ہے, تو جن لوگوں نے بھوک اور پیاس روزے میں سے حاصل کیا ہے وہ بھوک اور پیاس اب ختم ہونے والی ہے, اب عام دنوں کا جو روٹین ہے وہ شروع ہونے والا ہے, تو وہ سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ پہلے تھا. یہ لوگ کم و بیش ماہ رمضان کے جانے سے خوش بھی ہوں گے کہ وہ جو ایک ٹف شیڈیول بنا ہوا تھا وہ ٹف شیڈیول اب ختم ہو جائے گا اور وہ جو پرانی آزادی تھی وہ واپس آ جائے گی. جبکہ اگر اس دعا کے اندر دیکھیں تو امام یقیناً ماہ رمضان کے جانے سے خوش نہیں ہے, امام یقیناً ماہ مبارک رمضان کی جانے سے انتہائی غم کا شکار ہیں, جس کا اثر آپ کو ابھی نظر آئے گا اس دعا کے اندر. تو اگر کسی کے لیے ماہ مبارک رمضان بس بھوک و پیاس تھا تو بھوک و پیاس تو ختم ہونے والی ہے, وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسرا معاملہ یہ کہ کسی کے لیے بھوک اور پیاس نہیں تھا لیکن بہرحال ماہ مبارک رمضان میں کچھ دینا پڑ رہا تھا, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا, اور وہ جو نفس پہ کنٹرول تھا وہ بہرحال کسی نہ کسی سختی کا سبب بن رہا تھا, تو یہ انسان بھی خوش ہوگا کہ اب ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا, ماہ مبارک ختم ہو گیا اور اب وہ جو نفس پر کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا, تھوڑی سختی اٹھانی پڑ رہی تھی, اب سختی اٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان یہ نہیں ہے, نہ یہ سختی ہے نہ یہ کوئی مصیبت ہے, ماہ مبارک رمضان در حقیقت پروردگار عالم کی برکتوں کو آسانی سے حاصل کرنے کا مہینہ ہے. خدا متعال نے کچھ رحمتیں اور برکتیں نازل کرنی ہیں, ان رحمتوں اور برکتوں کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان ہے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اگر کسی کے لیے مشکل تھا کوئی تو مشکل تو ختم ہونے والی ہے, لیکن اگر کسی کے لیے برکتوں کا مہینہ تھا, کچھ اس نے فیض حاصل کرنے تھے, تو اب اس کا افسوس ہوگا کہ جو چیزیں آسانی سے حاصل ہو رہی تھیں اب وہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوں گی. مثلا آپ نے یقیناً احساس کیا ہوگا اس ماہ مبارک میں, اس کے صدقے میں, اس کے آنے کے سمجھ لیجئے ایک اثر میں ہماری تلاوت قرآن کریم بڑھ گئی تھی. اگر کوئی تلاوت قرآن کریم کو بوجھ سمجھ رہا تھا تو اب وہ بوجھ ختم ہونے والا ہے, پھر دوبارہ وہ وقت آ جائے گا جب ہم پہلے کی طرح کم پڑھ رہے تھے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں تلاوت قرآن کریم میرے لیے بہت اچھی تھی, میری روحانیت کے لیے, میری معنویت کے لیے مفید تھی, اب بدقسمتی سے وہ زمانہ پھر جا رہا ہے کہ جس میں ہم نے معنویت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم سے رجوع کیا تھا اور زیادہ پڑھنے کی کوشش کی تھی. تو دیکھنے کا انداز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ماہ مبارک کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ اگر رحمتیں حاصل کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں تو افسوس ہوگا کیونکہ اب وہ رحمتیں نہیں ملیں گی. اگر مشکلات کو دیکھ رہے ہیں تو مشکلات میں آسانی آنے والی ہے, تو پھر دل شاید کہیں گا کسی کا خوش بھی ہو رہا ہو. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان سے کیا حاصل کیا. تو ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے, ہم نے سحر اور افطار کی کچھ دعائیں پڑھی, مثلا دعا افتتاح پڑھی, ہم نے شبائے قدر کے اندر اعمال انجام دیے, یہ وہ چیز تھی جو ہم نے حاصل کی. ہمارے خیال میں یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم نے حاصل کی. جو حاصل ہونے والی چیز ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو باقی رہنے والی بھی ہو. یہ تو جو کچھ ہم نے کیا وہ اعمال کی صورت میں پروردگار عالم کے پاس چلا گیا, جو باقی رہنے والا ہے وہ ہمارے نفس کے اندر تبدیلی ہے جو باقی رہنے والی ہے. اگر یہ ماہ مبارک رمضان کامیاب گیا ہے تو میرے اور آپ کے نفس میں تبدیلی آنی چاہیے. نفس میں تبدیلی آنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میری کوئی برائی کم ہو جانی چاہیے, میری کسی اچھائی میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ جتنا پچھلے سال برا تھا, برائیاں جتنی تھیں اس سال بھی اتنی ہیں, جتنی پچھلے سال اچھائیاں تھیں اس سال بھی اتنی رہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ترقی حاصل نہیں کی. اور پانچویں امام کا ایک فرمان ہے, فرماتے ہیں وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے دو دن برابر ہو گئے. جس نے دو دن کے اندر کوئی محنت نہیں کی, ترقی حاصل نہیں کی, وہ شخص ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو گیا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا. بس ہمیں ماہ مبارک رمضان کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, اگر آپ ماہ مبارک رمضان کو مقایسہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا, تو آج کے دن کا پچھلے مہینے سے مقابلہ مت کیجیے گا. اگر آپ نے یہ دیکھا نا کہ مثلا 29 رمضان کو میں کیا ہوں, 29 شعبان کو کیا تھا, تو اس میں پھر غلطی ہو جائے گی. اگر آپ کو چیک کرنا ہے آپ ماہ شوال کے پہلے پانچ دن کو پچھلے سال ماہ شوال کے پہلے پانچ دن سے مقایسہ کیجیے گا. دیکھیے آپ, یہ جو ماہ رمضان کے بعد آپ نے چار پانچ دن آئے ہیں, آنے والے ہیں, ان کو آپ نے کیسا گزارا ہے؟ اگر اس میں آپ کا کنٹرول ہے اور وہ کنٹرول ایسا ہے کہ پچھلے سال کے پانچ شعبان کے دنوں سے زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ آپ کے اندر کچھ عادتیں اسٹیبل ہو گئی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اندر پائیدار ہو گئی ہیں. فرض فرمائیے پچھلے سال ماہ رمضان ختم ہوا تھا, آپ نے سوچا تھا آپ کے اندر بہتری آ رہی ہے. دیکھیے اس سال ماہ رمضان کے آنے تک وہ بہتری باقی رہی ہے, اور اس سال جو آپ کے اندر بہتری آئی ہے اس کو جائزہ لینے کے لیے آج کا دن مناسب نہیں ہے, ایک مہینے کے بعد جائزہ لیجئے گا. ابھی مثلا فرض کریں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماہ رمضان میں ہر روز ایک سپارہ قرآن کریم کا پڑھ رہے ہوتے ہیں, 30 دن میں 30 سپارے پڑھ لیتے ہیں. میں سوچتا ہوں یہ زیادہ مارکہ نہیں ہے. مارکہ یہ دیکھیے گا ماہ شوال میں کتنا پڑھا ہے, اس میں کیا ہوا. آپ نے ابھی تو ماہ رمضان میں دعا افتتاح ہر روز پڑھی ہوگی, ممکن ہے, یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. آگے آ کر دیکھیے گا باقی کیوں کیا ہوا ہے. اچھا, ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے متعال کے عبادتوں کے نظام سے یہ لگتا ہے کہ عبادت جب تک ہو رہی ہو اس کا اثر نہیں ڈھونڈنا چاہیے, عبادت کا اثر عبادت ختم ہونے کے بعد ڈھونڈنا چاہیے. قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کس دوران میں روکتی ہے؟ جب نماز پڑھ رہا ہوں. جب نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی بے حیائی برائی ہوتی نہیں ہے جس سے نماز مجھے روکے, وہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جس 10 منٹ پہ میں نماز ظہر عصر پڑھ رہا ہوں اس میں کون سی بے حیائی برائی کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں یا اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ مشکل تو اس وقت ہوگی کہ جب نماز ختم ہو جائے گی, جب میں واپس اپنی زندگی میں آؤں گا, اب دیکھنا پڑے گا اب بے حیائی اور برائی سے روک رہی ہے یا نہیں روک رہی ہے. بس عرض کیا کرتا ہوں, نماز کا اثر نماز کے دوران مت ڈھونڈیے گا, نماز کا اثر دو نمازوں کے درمیان ڈھونڈیے گا. آپ کو اپنی زبان پہ زیادہ کنٹرول حاصل ہوا ہے, آپ کو اپنے جذبات پہ زیادہ کنٹرول حاصل ہوا ہے, اپنی خواہشات پہ زیادہ کنٹرول حاصل ہوا ہے, اس کا مطلب یہ آپ کی نماز کامیاب گئی ہے. اگر زندگی وہی ہے جو نماز پڑھنے سے پہلے تھی, وہی نماز پڑھنے کے بعد ہے, ایک سال نماز پڑھی, 15 سال نماز پڑھی, کچھ فرق نہیں پڑ رہا, اس کا مطلب ہے یہ نماز بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی, اور اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو مجھے پڑھنی چاہیے. یہی ماہ مبارک رمضان کے ساتھ ہے. آپ نے ایک ماہ مبارک رمضان گزار لیا, اس میں جو کچھ کیا جزاکم اللہ خیرہ, خدا آپ کو جزا دے اس کے اوپر, اس کا حساب مت کیجیے گا. آگے دیکھیے گا اگلے مہینوں کے اندر کیا بہتری آئی. اچھا, اب ممکن کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی بہتری کیا بہتری آنی تھی, روزے رکھ لیے, جزا مل گئی, خدا نمتال نے لوہے محفوظ میں ہمارے لیے جزا لکھ دی, قیامت کے دن وہ جزا ظاہر ہو جائے گی, اب اور کیا بہتری آنی ہے؟ نہیں, بہتری آنی ہے. اصل روزہ تھا اس لیے کہ نفس پہ کنٹرول سیکھیں گے. روزہ رکھا کیوں تھا پروردگار عالم نے؟ نہ اس کو کھانے کی کمی ہے, نہ اس کو پانی کی کمی ہے, نہ ہمیں کسی مصیبت میں ڈال کر اس کو کوئی ملنا ہے, اس کو تو کچھ نہیں ملنا. اس نے روزہ اس لیے رکھا تھا کہ ہم بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ اپنے گناہوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں. اس نے اس لیے رکھا تھا کہ ہم اپنی جائز خواہشات کو کنٹرول کریں, بعد میں ناجائز کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. اگر کسی نے ماہ رمضان کی اس لوجک کو ہی نہیں سمجھا تو شوال پھر اس کا ویسے ہی ہوگا جیسے پچھلے سال کی زندگی تھی. لیکن اگر اس نے اس لوجک کو سمجھ لیا ہے تو اسے نفس پر کنٹرول مل گیا ہے. نفس پر کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب گناہوں میں آسانی سے نہیں جائے گا, اب گناہوں پہ کنٹرول رکھے گا. میں آپ کو چند نشانیاں عرض کر دیتا ہوں جو آپ فوراً دیکھیں گے. مثلا ماہ شوال کے پہلے تین دن جو ہم لوگ عید منا رہے ہوں گے, دیکھیے گا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. سب سے امپورٹنٹ یہ تین دن ہے, کیونکہ ایک انسان کو اگر دیکھنا ہو کتنا پرہیزگار ہے تو روایتوں میں لکھا ہے اس کو عام حالات میں مت دیکھو, اس کو دیکھو عیش میں اور اس کو دیکھو تیش میں. عیش میں دیکھو کیسی زندگی گزارتا ہے, جب مزے لیتا ہے تب گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا, جب غصے میں آتا ہے تب گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ مجھے اس وقت دیکھنا چاہیں, جج کرنا چاہیں یہ آدمی کیسا ہے, اس وقت بہت مناسب وقت نہیں ہے. اس وقت نہ میں غصے میں ہوں نہ میں عیش کے موڈ میں ہوں, اس وقت میں درس دینے کے موڈ میں ہوں. اس وقت آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ اس وقت دیکھیے جب میں اپنے مزے کی زندگی میں ہوں, اس وقت دیکھیے میں گناہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. غصے میں آتا ہوں تب گناہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. آپ اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے. آپ ابھی ماہ مبارک رمضان کے بعد عید منائیں گے, عید میں دیکھیے گا اپنے آپ کو. مثلا ہمارے اور آپ کے گھر میں, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, چھوٹی سی ایک بات ہے, وہ یہ کہ میں اور آپ خوشی منا رہے ہیں, کتنے اور انسانوں کو خوش کر کے خوشی منا رہے ہیں, یا دوسرے انسانوں کو حسرت میں ڈال کر خوشی منا رہے ہیں. اگر دوسروں کو خوش کر کے خوشی منا رہے ہیں, ان کی کسی مشکل میں کام آ کر خوشی منا رہے ہیں, آپ کی خوشی جائز ہے, خدا آپ کو جزائے دے, خیر دے. یہ آپ کی خوشی ہے جو واقعی خوشی ہے. یعنی ہمیں اپنی خوشی کے اندر پہلے دوسروں کو خوش کرنا چاہیے, اس کے بعد دیکھیں ہمیں کتنی خوشی ملی ہے. بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان کی مسئلہ ہے جو ہمیں جائزہ لینی ہوگی. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کی نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اور میں نے اپنی ذات کے اندر کیا بہتری احساس کی. اب زیادہ کنٹرول مل گیا, عبادتوں پہ زیادہ مزہ آ رہا ہے, گناہوں سے زیادہ نفرت ہو گئی, سب کچھ وہی ہے, عادتیں وہی ہیں, مزاج وہی ہے, کنٹرول وہی ہے. اس کا مطلب ہے ماہ رمضان زیادہ کارآمد واقع نہیں ہوا, ہمیں آخر ماہ رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا. بہرحال دعا کو شروع کرتے ہیں. یہ دعا کافی طولانی ہے, ہم پوری دعا کا کہیں نہ پڑھ پائیں گے اور نہ اس کو پوری دعا کو ایکسپلین کر پائیں گے, لیکن یہ کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ جملات اس میں ادا ہوتے رہیں, اور 45 منٹس جو ہم نے سوچے ہیں 45-50 منٹس, اس کے اندر ہی کچھ بیسک مفاہیم اس کے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء و یا من لا یندم علی العطاء و یا من لا یکافی عبدہ علی السواء, منتک ابتداء و عفوک تفضل و عقوبتک عدل و قضاؤک خیرہ. دعا عربی میں پڑھنی چاہیے یا اردو میں پڑھنی چاہیے؟ بغیر سمجھے ہو تو پھر عربی میں نہیں پڑھنی چاہیے, اگر مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر عربی میں نہیں پڑھنا چاہیے, پھر اردو میں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر اتنا پڑھ لیں کہ عربی پڑھیں بھی تب بھی مطلب سمجھ میں آ جائے گا, پھر عربی میں پڑھنا چاہیے. عربی کی اپنا ایک مزہ ہے, عربی کی اپنی ایک نورانیت ہے, برکت ہے. جیسے دعائے کمیل ہے, اس کا ایک ایک جملہ تقریباً سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ عربی میں پڑھنا چاہیے. لیکن ایسی ایک دعا ہے جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا, ظاہر ہے سال میں ایک دفعہ پڑھنے کی ہے, تو پھر اردو میں پڑھنا چاہیے تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے. اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی تمام دعاؤں کے اندر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ شروع میں خدا متعال کی حمد و ثنا کرتے ہیں. دعا کا ایک ادب ہے, خدا متعال کی بارگاہ میں پہنچ کر پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں, اپنی ذلت کا اعتراف کرتے ہیں, خدا متعال کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ, اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا, اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا, اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا. خدا اجر کثرت کے ساتھ دیتا ہے. نبی اکرم نے ایک مرتے ہوئے انسان کو دعا کی, ایک انسان مر رہا تھا, اس کی حالت بہت خراب تھی, گناہ بہت زیادہ تھے. کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں کیا کروں, اب بالکل مر رہا ہوں. نبی اکرم فرمایا یہ دعا پڑھو, یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر. اے وہ جو کم اعمال کو قبول کرتا ہے اور زیادہ گناہوں کو بخش دیتا ہے, میرے کم اعمال کو قبول کر لے, میرے زیادہ گناہوں کو بخش دے. اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا, بے تحاشا دیتا ہے. تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں, نعمتیں دیتا ہے یہ دیکھ کر نہیں دیتا مستحق تھا یا نہیں تھا.
ہم کسی انسان کو کچھ تھوڑا سا بھی دیتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں مستحق ہے یا نہیں ہے. البتہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ عادتیں خراب ہو جائیں لوگوں کی. خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے. مثلا اس نے مجھے سانس لینے کی نعمت دی, کیا میں نے استحقاق ثابت کیا تھا؟ جب میں پیدا ہوا تو میں نے کہاں سے استحقاق اپنا ثابت کیا؟ میں نے تو ثابت نہیں کیا کہ میں مستحق ہوں, لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے سانس لینے کے لیے ہوا دے دی, اس نے مجھے والدین فراہم کر دی جو میرا خیال کرے, جبکہ میں نے ابھی کچھ بھی ثابت نہیں کیا تھا. تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں. تیرا عفو درگزر تفضل احسان ہے, ہمیشہ عفو درگزر کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, جبکہ یہ احسان ہے. تیرا سزا دینا عین عدل ہے, تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے. اگر سزا دے عین عدل ہے, کوئی برائی نہیں خدا پر. اگر ساری دنیا کے انسانوں کو سزا دے تب بھی کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ کسی نے آپ کے خدا ادا نہیں کیا, لیکن بخش دیتا ہے, احسان کرتا ہے. تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا. یہ دعائیں مطالعہ کرنے کے لیے, ہم اتنی جلدی پڑھ کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے, آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. دیکھیے اس میں کتنا اچھا لکھا ہے, تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا. اگر کوئی منت کرے کسی کے اوپر, احسان کرے, میں نے تجھے دیا تھا, اس کا مطلب یہ اب اس کو کوئی جزا نہیں ملنی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقہ دینے کو منت اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو. آپ نے صدقہ, میں نے صدقہ دیا کسی کو اور کہا دیکھ یاد رکھنا میں نے صدقہ دیا تھا, بس اس کا مطلب اس کی جزا ختم ہو چکی ہے, جو مجھے ملنا تھا وہ یہی جملہ تھا. یا کہیں میں نے کسی کو صدقہ دیا بعد میں میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے میں نے اس کو صدقہ دیا تھا, اس کا مطلب یہ صدقہ خدا کے لیے نہیں رہا. اگر شیطان وسوسہ کر رہا ہے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس وسوسے میں مبتلا نہ ہو. اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا. اگر میں 30 سال خدا سے کچھ مانگوں اور مجھے نہ دے تب بھی اس نے ظلم نہیں کیا, شاید دے تو میرے لیے برا ہو. 30 سال بھی مانگتا رہا ہوں نہ دے تب بھی اس نے ظلم نہیں کیا, شاید دیتا میرے لیے برا ہوتا. اور کیا ہوا, اچھا ہی ہوا. اگر نہیں دیا اس نے اور میں نے مانگ لیا, اس مانگنے پہ بھی خدا نے دعا پہ جزا رکھی ہے. خدا کا کام عجیب ہے, خدا کا کام بہت عجیب ہے. میں کہیں ابھی کل پرسوں میں ذہن میں ایک تشبیہ آئی, وہ یہ کہ فرض فرمائے کہیں پہ لکھا ہو, جیسے ہمارے ایڈی کے سینٹرز پہ لکھا ہوتا ہے یہاں غریب مسکینوں کو کھانا دیا جائے گا, کہیں ایسا لکھا ہو یہاں غریب مسکین کو کھانا دیا جائے گا اور جو یہاں سے کھانا لے گا اسے 100 روپے اور دیے جائیں گے, کہیں ایسا لکھا ہو کہ یہاں پہ غریب مسکین کو کھانا دیا جائے گا اور جو کھانا لے گا یہاں سے اسے 100 روپے اور دیے جائیں گے. تو انسان کہے گا بھائی یہ کون ہے؟ یہ خدا ہے, کہہ رہا ہے جو میرے در سے مانگے گا میں اسے پورا کروں گا, اور یہ جو مانگ رہا ہے اس پہ بھی جزا دوں گا, کیونکہ یہ بھی دعا ہے, دعا کرنے کو بھی جزا دیتا ہے. بس اگر میں خدا سے مانگتا ہوں دو جزا ملے, ایک تو میں نے مانگا یہ ایک ثواب کا کام کیا اس پہ جزا ملے گی, اور جو مانگا وہ بھی خدا دے گا, کسی نہ کسی صورت میں دے گا. حتیٰ اگر میں کوئی چیز ایسی مانگ رہا ہوں جو خدا نے نہیں دینی ہے مجھے, مثلا میرے لیے نقصان دہ, اس کے بدلے میں کچھ اور دے دے گا, بغیر جواب دیے جانے نہیں دے گا. تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو محنت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا. اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا. جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے, حالانکہ تو ہی تو اس کے دل میں شکر گزاری کا القا کرتا ہے. اگر میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہتا ہے میں شکر کرنے پہ بھی تمہیں جزا دوں گا, جبکہ میں نے شکر بھی اس کی دی ہوئی توفیق سے کیا ہے, نہ توفیق دیتا میں شکر بھی نہیں کرتا. عجیب جملہ ہے, خدا نے قرآن کریم میں فرمایا کہا اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, اذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ مقابلہ بہت عجیب مقابلہ ہے, یعنی کوئی بادشاہ مجھ سے یہ کہے تم میرے دربار میں آؤ میں تمہارے گھر پہ آؤں گا, یہ مقابلہ بہت عجیب مقابلہ ہے. خدا کہہ رہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, میں خدا سے کہوں گا اے خدایا تو کتنا بزرگ ہے, میں ذکر کر بھی دوں تو میں ہوں کون کہ میرے ذکر کی کوئی حیثیت ہو, لیکن کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. خدا ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا, خدا ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا, چاہتا تو برملا کر دیتا, ہم رسوا ہو جاتے. اور ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا, حالانکہ دونوں ہی تیری بارگاہ عدالت میں رسوا محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے. اگر میں نے کوئی بہت بڑی عبادت کی ہے تب بھی میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر بندوں کے سامنے کھل جائیں تو میں رسوا ہو جاؤں, میں بے عزت ہو جاؤں گا. اچھا یہ بہت عجیب بات ہے, کیا ہم میں سے کوئی تیار ہوگا کہ اس کے گناہ لوگوں کے سامنے بیان ہو جائیں؟ کوئی بھی نہیں تیار ہوگا, کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں چاہے گا, اور خدا سب کے گناہ جانتا ہے, پھر بھی تفضل دکھاتا ہے, لطف و کرم دکھاتا ہے. اگر لوگ میرے گناہ جان لیں مجھے اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے, اور خدا میرے سارے گناہ جانتا ہے اس کے بعد بھی کہتا ہے میرے گھر میں آ جاؤ, بہت عجیب ہے. سارے گناہ جانتا ہے اس کے بعد کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اگر کوئی میرے آدھے گناہ بھی جانتا ہوتا تو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا. یہ خدا ایسا ہے, لطف و کرم کرتا ہے. جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا, اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دے دی, تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنیاد پر مہلت دیتا ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے کچھ دیر کے لیے رک جاؤ شاید توبہ کر لے, گناہ لکھنے نہیں دیتا. کچھ گناہ بندے ایسے کرتا ہے خدا نے متعال فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے, جیسے کہ دعائے کمیل کے اندر لکھا ہے کنت انتر رقیب علیہم, خدا نے متعال ایسا کرتا ہے فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے. مثلا کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کا عزیز بندہ ہو, کوئی گناہ کر دے فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے, کہتا ہے میرے فرشتوں کے سامنے بھی اس کی عزت کیوں جائے, اور میں ایسے کریم پروردگار کے مقابلے میں بار بار گناہ کرتا ہوں. اگر کسی نے اپنے ظلم پر نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو اسے مہلت دے دیتا ہے, ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنیاد پہ مہلت دیتا ہے, اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا, تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو, اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو, مگر اس وقت جب اس پر پورا عذر ہو جائے اور حجت پوری ہو جائے اس وقت پھر عذاب کرتا ہے, اس وقت تک انتظار کرتا ہے, کہتا ہے ایک بندہ ہے شاید واپس آ جائے. اے کریم تیرے عفو درگزر کا کرم, اور اے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے, تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو بخشش کا دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے. اے مبارک نام والے تو نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے بعد آگے جل کے فرماتے ہیں اے پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. فرمانا چاہ رہے ہیں خدا نے دروازہ رکھا ہے توبہ نام کر کے, اس توبہ کے لیے رہنمائی مقرر کر دی ہے, کتاب میں ذکر کر دیا, کہنے لگا کہ توبہ کرنا چاہتے ہو توبہ کر لو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. امام فرما رہے ہیں تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور عبر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کر میں نے گناہ کیا. اچھا اگر میں نے گناہ کیا تو خدا نے دروازے بند نہیں کیے, خدا نے تو دروازے کھلے رکھے ہیں. کہا اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا جس نے گناہ کیا میرے پاس نہیں آئے, تو جو گناہ گار ہے وہ کہاں جائے؟ گناہ کرنے والے کو کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. عجیب ہے, گناہ کرنے والوں سے کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو, میرے دروازے پہ واپس آ جاؤ, اور اگر میرے دروازے پہ واپس آؤ گے میں قبول کر لوں گا. مولا فرما رہے ہیں اب جب کہ تو نے گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے, رہنما مقرر کر دیا ہے, اب بھی کوئی نہ آئے تو عذر کس کے پاس ہے؟ پھر کیا عذر ہے؟ کیا توبہ کا پتہ نہیں تھا؟ توبہ کر لیتے. زیادہ زیادہ یہ ہوا نا کہ مثلا میں خدا سے کہوں گا خدا ہے میں کمزور انسان ہوں, شیطان نے مجھے دھوکا دیا, نفس نے مجھے دھوکا دیا, میں نے گناہ کر لیا. خدا کہہ رہا ہے گناہ کر لیا کوئی مشکل نہیں ہے, آتے توبہ کر لیتے میں معاف کر دیتا. پس سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس نے کوئی مشکل نہیں کی. فرمایا تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لیا ہے. اگر میں کوئی چیز خریدنے جاؤں دکاندار نرخ اونچے دے گا, ریٹس بہت اونچے لگائے گا, اور اگر میں کچھ بیچنے جاؤں تو وہ ریٹس گرا دے گا. فرمایا خدا ہے تو وہ ہے جس نے بندوں کے اعمال خریدنے میں اپنے ریٹس خود سے اونچے لگائے ہوئے ہیں. مثلا اس نے میرے اعمال کے ریٹ کیا لگائے, مثلا میرے اعمال ناقص تھے, ان میں خلوص نہیں تھا, ان میں خرابیاں تھیں, لیکن اس نے ریٹ لگایا جنت. کہا تم اعمال لے کر آؤ میں جنت دے دوں گا, میرے تو اعمال کسی قابل بھی نہیں تھے, لیکن اس نے اپنے اعمال میرے اعمال کی اتنی اونچی قیمت لگا دی ہے. تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لیا ہے, اور یہ چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو. خدا نے کبھی نہیں چاہا بندہ نقصان کرے, بندہ گھاٹا کرے, ہمیشہ چاہتا ہے بندہ فائدہ کر لے. فرمایا تو نے جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کے 10 گنا اجر ملے گا, 10 گنا اجر دے گا, اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنا برائی کی ہے. خدا کا نظام عجیب ہے, کہتا ہے اگر ایک نیکی لے کر آؤ 10 دوں گا, اگر ایک برائی کی, ایک برائی کی سزا, ایک برائی دوں گا. عجیب خدا نے نظام بنایا. میں کچھ جملے پڑھ رہا ہوں, کچھ جملے بیچ بیچ سے چھوڑ بھی رہا ہوں تاکہ ہم آخر تک کچھ نہ کچھ اس میں سے دیکھ پائیں. ایک جگہ پہ خدا نے فرمایا اگر تم ایک نیکی کرو گے اللہ کی راہ میں, صدقہ دو گے, تمہیں 700 کا اجر دوں گا, ایک کے بدلے میں 700 کا. وہ کیسے؟ اس طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 100 دانے نکلیں گے, اور خدا جسے چاہتا ہے دگنا بھی کر دیتا ہے. بس ایک صدقے پہ 700 کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے بعض کو میں دگنا بھی کر دیتا ہوں, یعنی 1400 بھی کر دیتا ہوں. اور ایک عجیب جملہ کسی نے کہا, قرآن کریم نے ایک جگہ لکھا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ تو کسی عارف نے یہ جملہ کہا جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ بس فرض کریں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بہت دولت مند ہو, جس کے پاس وسائل بے تحاشا ہوں, وہ مسجد میں آئے اور فقیروں کی طرح کھڑے ہو کر کے کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. صحیح ہے, تو جس کے پاس جو کچھ ہوگا فوراً قرضہ دینے کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ لینے والا اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ قرضہ لے لے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی رہے گا. ابھی خدا کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو خدا کو قرضہ دے گا؟ ہم نہیں دینا چاہ رہے. اور یہ قرضہ دینا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا, اللہ کی راہ میں صدقہ دینا. کہہ رہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ کیا مطلب خدا ہے؟ کہہ رہے تم مجھے دو, میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ کر کے آخرت میں تمہیں دوں گا, تم مجھ پہ اعتماد کرو گے قرضہ دینے میں؟ میں نے عرض کیا ہمارے معاشرے کا کوئی بہت بہت زیادہ صاحب ثروت انسان کھڑے ہو جائے کہ مجھے قرضہ دے دو تو ہم یقیناً اعتماد کریں گے, کہیں گے اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, واپس کر دے گا. اور خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک جگہ پہ جا کے یوں ارشاد فرمایا تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, جو لوگ غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. جو عبادت نہیں کریں گے تکبر کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے. چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا اور اس کے تر پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا ہے. یہ کس بات پر ہے؟ یہ دعا پر ہے. فرماتا ہے دعا مانگو یہ عبادت ہے. دیکھیں عجیب کام ہو گیا, وہی ہو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لکھا ہے کہ یہاں سے جو کھانا مانگے گا اسے کھانا دیں گے اور جو مانگے گا اسے 100 روپے علیحدہ سے بھی دیں گے. کہتا ہے جو مجھ سے مانگے گا میں پورا کروں گا اور جو مانگے گا یہ علیحدہ عبادت ہے. اب کیوں نہیں مانگے؟ بس ایک ذہن میں رکھیے گا, کیا مانگے؟ کیا مانگے؟ اتنا بڑا خدا ہے اس سے کوئی پس چیز نہ مانگے. اتنا بڑا خدا ہے اس سے کوئی بڑی چیز مانگے, ایسی چیز مانگے جو آخرت تک باقی رہے, دنیا میں ختم نہ ہو. مثلا میں اگر خدا سے مانگوں خدا ہے مجھے مثلا دنیا کی کوئی بھی چیز مانگو, مثلا شہرت دے دے, مثلا دولت دے دے, جب تک ہے اس وقت تک ہے جب تک میں زندہ ہوں, مرتے ہی ختم. لیکن اگر میں کہوں خدا ہے مجھے اپنی محبت دے دے, یہ جنت تک بھی چلے گی, یہ ختم نہیں ہونی. مانگنے کی چیز مانگی جائے, بس چیز نہ مانگی جائے. آگے جا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا ماہ مبارک رمضان کے لیے, فرمایا بارہ الہ تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا اور تمام وقتوں اور زمانوں میں سے منتخب فرمایا ہے, اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ اور ترقی بخش کر اس کے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی. اس میں روزے واجب کیے, نمازوں کی ترغیب دی, شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں کو ترجیح دی. ہر امت میں روزہ تھا لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا, یہ صرف نبی اکرم کی شریعت کو تھا. یہ فضیلت صرف مسلمانوں کو ملی. بس فرمایا کہ تُو نے ہمیں ایک فضیلت دی, دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب کیا, چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کی. کبھی کبھی انسان یہ جملہ پڑھتا ہے تو سوچتا ہے مولا کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں ہم نے کیا ہے نہیں کیا ہے, ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے, نہیں مانو ہمارے روزے کیا روزے تھے. ایک روایت میں مولانا نے ارشاد فرمایا جب روزہ رکھو تو تمہارے کان آنکھ بال جسم کی کھال تک روزہ دار ہو, اور تمہارے روزے کا دن بے روزے والے دن کے مانند نہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کس نے اتنا شدید روزہ رکھا ہوگا, بس مولا کہہ رہے ہیں ہم نے روزہ رکھے, لیکن ہم بھی تکلفاً کہہ دیتے ہیں مولا کے ساتھ, شاید ان کے کہنے کی برکت سے ہمیں بھی کچھ مل جائے. فرمایا چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے, تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کی. پتہ نہیں ہم نے کتنی راتیں عبادت میں بسر کی, ہم نے کیا کیا اس حالت میں کہ ہم اس روز اس روزہ نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا ہے, اور اسے تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا. تو ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے, اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے. تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے. آخر انتہا یہی ہے, مانگنے کی چیز یہی ہے, قرب خدا طلب کرنا. قرب خدا کا مطلب کیا ہے؟ میں خدا کو اپنا دوست سمجھوں, میں خدا سے عشق کرنے لگوں, میں خدا نمتال کے اتنا نزدیک ہو جاؤں مجھے خدا نمتال کے قرب میں مزہ آنے لگے, تنہائی میں بیٹھوں خدا کو اپنے ساتھ احساس کروں, چاہتا ہوں یہاں تک پہنچ جاؤں. مولا کہہ رہے ہیں یہاں تک پہنچنا چاہیے ہمیں. اچھا اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تک ساتھ رہنے والا وہی ہے, اور تو کوئی ساتھ دینے والا ہے نہیں. مثلا اگر میں کسی انسان کے ساتھ اتنی دل لگی کر بھی لوں تو وہ کب تک میرا ساتھ دے گا؟ میرے قبر میں اترنے تک, اس کے بعد میں تنہا ہوں. لیکن اگر میں اتنی محبتیں خدا سے حاصل کر لوں تو خدا تو ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے. اس کے بعد مولانا نے یوں ارشاد فرمایا اب ہم اس مہینے سے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر سخت ہے, جس کا جانا ہمارے لیے غم انگیز اور وحشت انگیز ہے. یہ جملے ہم کہہ رہے ہیں, شاید ماہ رمضان کا جانا ہمارے لیے اتنا سخت نہیں ہے جتنا امام کے لیے سخت ہے. امام بہت سخت فرما رہے ہیں, جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت, عزت و حرمت کا پاس, اور اس کے واجب الادا حق سے سبک دوشی ازبس ضروری ہے. تین چیزیں فرمانے بہت ضروری ہے. جو ماہ مبارک رمضان سے عہد و پیمان کیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کیا عہد و پیمان کیے اس سے؟ اس سے عہد و پیمان کیے کہ ہم زندگی خدا کی خاطر گزاریں گے. اس کی عزت کا پاس رکھنا ضروری ہے. اس کی عزت کا پاس کیسے رکھا جائے؟ مثلا کوئی آدمی حج کر کے آئے, زندگی میں فرق نہ پڑے تو ہم کہتے ہیں بھائی تو نے حج کیا ہے یا نہیں کیا؟ فرشتے ہم سے پوچھیں گے تم نے روزے رکھے ہیں نہیں رکھے, تمہاری زندگی تبدیل کیوں نہیں ہو رہی, تمہارے آئیڈیلز کیوں نہیں بدلے, تمہاری ویلیوز کیوں نہیں بدلی, تمہاری عادتیں کیوں نہیں بدلی؟ عزت کا پاس کرو رمضان کی. اس کے واجب الادا حق سے سبک دوشی, اس کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر واجب ہو گئے ان کو ادا کرنا. اس کے بعد مولانا نے چند جملے ارشاد فرمائے, درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ جملے بہت عجیب ہیں, اور ان جملوں میں ایک احساس ہے, ایک کیفیت ہے. اس طرح ارشاد فرماتے ہیں, دیکھیے مولا کے جذبے کو احساس کرنے کی کوشش کیجیے گا ان جملوں کے پیچھے. اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام, اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام. یہ جملہ بہت خوبصورت ہے. دوستان خدا کی عید وہ نہیں ہے جو رمضان گزرنے کے بعد آئے, یہی دوستان خدا کی عید ہے. اللہ کے دوستوں کی عید یہ ہے ماہ مبارک رمضان. اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام, اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام. اس کے بعد فرماتے ہیں اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہے, اے سرچشمہ امید جس کی جدائی علم انگیز ہے تجھ پر سلام. اے وہ ہمدم جو انس اور دلبستگی کا سامان لے کر آیا تو شادمانی کا سبب بنا, واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین کر گیا, تجھ پر سلام. اے ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے, تجھ پر سلام. اے وہ مددگار جس نے شیطان کے ساتھ مقابلے میں مدد کی, اے وہ ساتھی جس نے عمل کی راہیں ہموار کر دیں, تجھ پر سلام.
اے ماہ رمضان تجھ میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں. کتنے بندے اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں آزاد کر دیے جنہوں نے تیری حرمت کا پاس رکھا, وہ کتنے خوش نصیب ہیں. تجھ پر سلام, تو کس قدر گناہوں کو ختم کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے, تجھ پر سلام. اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت جملہ ہے, تو گناہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا احترام والا ہے, تجھ پر سلام. رمضان گناہگاروں کے لیے بہت طویل ہے, ماہ رمضان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. مومنوں کے دلوں میں اس کا احترام بہت زیادہ ہے, مومن اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں, تجھ پر سلام. اس کے بعد یوں فرما رہے ہیں چند جملات کے بعد, اے وہ جسے دل تنگ ہونے کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے, اے وہ جس کے آنے کے پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے دل رنجیدہ ہے, تجھ پر سلام. تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے چشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے. یہ جملہ دیکھیے, تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیاں ہم پر جاری ہو گئیں. اب یہ ہمیں حساب کرنا پڑے گا, ہمارے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, ہم میں کتنی بھلائیاں جاری ہوئیں کتنی برائیاں دور ہوئیں. ابھی مت دیکھیے, شوال میں دیکھیے گا کیا بچا ہمارے اندر. بعض اوقات انسان سوچے گا ایک مہینے محنت کی تھی, آخر اس میں سے کیا بچا ہمارے لیے. اچھا کیوں نہیں بچتا, جب عید کے دن آتے ہیں ان عید کے دنوں کو گناہوں کے دن ثابت کر دیتے ہیں ہم لوگ. خدا نہ کرے, بہت احتیاط کیجئے گا. مثلا آپ کے گھروں میں ان تین دنوں کے اندر, چار پانچ دنوں کے اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. گناہ کیا کیا ہو سکتے ہیں, ممکنہ گناہ سوچتے ہیں. ممکنہ گناہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا ہم نے شاید ماہ مبارک رمضان میں میوزک نہ سنا ہو, اب شاید دل چاہے کہ اب سن لیتے ہیں, ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا, یہ گناہ ہے. شاید احتیاط کی ہو ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ چیزیں دیکھنے کے اندر, اب ممکن ہے احتیاط نہ کریں. اصل میں مخالف ہوں ٹیلی ویژن اس زمانے میں دیکھنے کا ہی مخالف ہوں. کوئی کتنا ہی اچھا چینل نکالے اس کے اندر بھی فحشا ہے. مجھے آج تک کوئی چینل نظر نہیں آیا جس کے اندر میں سوچوں اس میں فحشا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز میں جانا بند کر دیا, پروگرامز کے اندر جانا بند کر دیا, کیونکہ ہمارا پروگرام آتا ہے بیچ میں پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوتے ہیں جس میں فحشا آ رہے ہوتے ہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے, ہم نے ان فحشا کو زمانے کی عادت بنا کر قبول کر لیا ہے. کیوں قبول کیا؟ مثلا اب دیکھیں آپ ذرا تصور کریں, مثلا خواتین اپنے طور پر کتنا کہتی ہیں, ہم کنیز فاطمہ ہیں, ہم کنیز زینب ہیں, یہ جملے کہتے ہیں نا. ذرا سوچیے گا, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو, بی بی فاطمہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, قبول کریں گے آپ کو؟ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ کو دیکھ رہی ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر, ذرا سوچیے قبول کریں گے؟ اگر قبول نہیں کریں گے, آپ کا ذہن بھی کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں کریں گے, تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا ہمیں کرنے کو؟ بس اس وجہ سے کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہمارے پاس. اگر آپ انصاف سے سوچیں نا, آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں نکلے گی. آپ مدینے کے اندر ہوتے جس زمانے میں نبی اکرم تھے تو کیا ٹیلی ویژن دیکھتے؟ ہرگز نہیں دیکھتے. لیکن آپ سب کر رہے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں جائز ہو گیا ہے. نہیں, جائز نہیں ہوا ہے, غلط ہے بالکل. آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر دوں, مجھے 24 سال ہو گئے دینی طالب علم ہوتے ہوئے, تقریباً 24 سال. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ابھی ماہ مبارک رمضان کے اندر جتنی عبادتیں کر رہے ہیں, آپ گھر جائیں گے ٹیلی ویژن دوبارہ دیکھنا شروع کریں گے, ان ساری عبادتوں کا اثر فوراً ختم ہو جائے گا, آپ کے اوپر نہیں رہے گا ان عبادتوں کا کوئی اثر نہیں رہے گا. بدقسمتی سے ہم نے اس کو بہت آسان سمجھ لیا ہے اور سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. نہیں, دیکھنا ہی دیکھنا ہے, ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ابھی کتنا ہی بولیں لوگ سمجھیں گے نہیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف گناہ ہے. مولانا یوں فرمایا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, فرمائے اے اللہ ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی, جبکہ بدنصیب لوگ اس کے وقت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کی فضل سے محروم رہ گئے. پس مولا فرما رہے ہیں انسان دو قسم کے ہیں, ایک وہ جنہوں نے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھایا, یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دیے, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا. مولا کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو بدبخت رہ گئے. عجیب ہے, جو ماہ رمضان سے فائدہ نہ اٹھائے اس کے لیے مولا نے بدبخت کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی اس کی قسمت بہت خراب تھی. فرمایا بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے, عبادت کے لیے قیام کیا, مگر کمی اور کوتاہی کے ساتھ,
اور مشتی از خروار, یعنی بہت زیادہ میں سے تھوڑا سا ہم نے انجام دیا, ہم اس سے زیادہ انجام نہ دے سکے. اے اللہ, ہم اپنی بد اعمالی کا اقرار اور سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری ہم کرتے ہیں, اور اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرم ساری ہے اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے. ہم نے کتنا سوچا ہوگا, مثال کے طور پر اس کی راتوں میں نماز شب پڑھیں گے, اس نماز شب کو اس طرح سے پڑھیں گے, اس طرح سے پڑھیں گے, شاید نہ پڑھ پائیں. اس کا مطلب ہے ہم نے کمی کر دی, ہم نے کوتاہی کر دی. ہم نے شاید سوچا ہو ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم پڑھیں گے, ایسا پڑھیں گے جس میں کچھ سمجھنا بھی ہوگا, ممکن ہے پڑھا ہو سمجھے ہی نہ ہو اور شاید پڑھا بھی نہ ہو, تو ہم نے بہت کوتاہی کر دی. اس کے بعد مولا آئندہ کے لیے منصوبہ دے رہے ہیں, فرما رہے ہیں اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی کوتاہی کیے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما, اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے. خدایا اگر ہمیں اب تک نہ بخشا ہو تو اگلے ماہ رمضان تک زندہ رکھے تاکہ اگلے ماہ رمضان میں ہم تیری بخشش کو حاصل کر سکیں, اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادات تیری شایان شان ہوں ان کے بجا لانے پر ہماری اعانت فرما. اچھا کبھی اپنے آپ سے پوچھے گا اگر خدا بخش چکا ہو ہمیں تو زندہ رکھے پھر؟ اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا, زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرب خدا حاصل کرنا. خدا سے ایک دعا مانگنی چاہیے, خدا اگر ہم میں قرب حاصل کرنے کی مزید صلاحیت ہے تو ہمیں زندہ رکھ, اور اگر مزید تیرا قرب ہمیں نہیں نصیب ہونا اس زندگی کے اندر پھر اس دنیا سے فوراً اٹھا لے, کیونکہ دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے, مزید قرب حاصل کرنا. اگر مجھے پتا ہو, خدا نہ کرے, خدا نہیں بتائے گا کسی کو, لیکن خدا تو جانتا ہے نا, اگر خدا ایسا ہے کہ اب میں نے مزید کوئی کمال حاصل نہیں کرنا, میرے مقدر میں نہیں ہے, تو پھر خدا ایک دن بھی زندہ نہ رکھے, فوراً اٹھا لے, کیونکہ زندگی اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں رکھتی کہ خدا نے متعال کی طرف سے دیے ہوئے کمالات کو حاصل کرنا ہے, اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانۂ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ دوسرے ماہ رمضان میں تیری حق ادائیگی کا باعث ہو, ایسا ہو کہ ہم مسلسل تیرے حق کو ادا کرتے رہیں, مسلسل ادا کرتے رہیں. دعا بہت لمبی ہے, ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی, میں ابھی چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پھر چار بجے انشاءاللہ اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں فرمایا, اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ و کبیرہ معصیت کی ہو, اچھا ہم نے سوچا تھا اس مہینے میں گناہوں کو دھلوا دیں گے, بدقسمتی یہ ہے کہ اس مہینے میں پھر کچھ گناہ کر دیے ہوں گے, سوچا یہ تھا گناہ دھلوائیں گے لیکن اس میں بھی پھر کوئی قیبتیں کر دی ہوں گی, اس میں پھر کوئی کسی کا حق مار لیا ہوگا, اس میں پھر کوئی نہ کوئی فحشا کے اندر مبتلا ہو گئے ہوں گے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی پھر کر دی ہوگی, جبکہ ہم نے سوچا تھا اس میں تو گناہ بخشوائیں گے. اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں, جان بوجھ کر یا بھولے چکے, خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو, تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے. آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں, بارِ الٰہ اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے اور اس نکلنے کے ساتھ ہمیں برائیوں سے نکال دے. اس کے بعد اور مزید چند جملات کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, اے اللہ جس کسی نے جیسا چاہیے اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہو اور کما کو اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو اور اس کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہوا ہو اور گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو یا بھی نیت تقرب ایسا عمل خیر بجا لایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لیے ضروری قرار دی ہو اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو, تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے پایان میں سے بخش دے. یعنی فرمانے کچھ تو انسان ہوں گے جنہوں نے تیرا حق ادا کیا ہوگا, کچھ انسان ایسے ہوں گے جنہوں نے تیری عبادتیں واقعا اچھی کی ہوں گی, کچھ انسان ایسے ہوں گے جنہوں نے تیرے فضل و کرم کو حاصل کیا ہوگا, تو خدایا ہم نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا لیکن تجھ سے طلب کر رہے ہیں کہ جب تو اپنے بہترین بندوں کو جیسا دے ویسا ہی ہمیں بھی عنایت کر دے, گرچہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں, گرچہ ہم نے وہ سب کچھ نہیں کیا لیکن ہم بندے ہیں, ہم مانگنے والے لوگ ہیں, ہم کم کے اوپر مانگنے والے لوگ ہیں, اس لیے کہ تیرے فضل کے سوتے خشک نہیں ہوتے, تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اور آگے جا کے فرماتے ہیں, اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. امام فرما رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے آخر میں گناہ سے توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ پھر گناہ کی طرف واپس آنے کا ارادہ نہ کرو. ایسی سچی توبہ جو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو. تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما, ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ, گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب فرما. بعض لوگوں گناہ کا ذکر سنتے ہیں لیکن اثر کچھ نہیں ہوتا, یہ خود ایک بدبختی ہے. گناہوں کی سزا کا ذکر سنتے ہیں کہ گناہ کی سزا ہے, اثر نہیں ہو رہا, اس کا مطلب خود ایک بدبختی ہے. خدا کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر اثر نہیں ہونا, اللہ کی نشانیوں کے اوپر, تو ہمیں خدا سے بہت دعا کرنی چاہیے. فرماتے ہیں, اے اللہ, گناہ کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا اس کا شوق ہمیں نصیب فرما, تاکہ جس ثواب کی تجھ سے خواہش مند ہیں اس کی لذت اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی اذیت پوری طرح جان سکیں, اور ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں سے قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم کر دیا, جس نے فرما برداری اور اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا. اے عدل کرنے والوں میں سب زیادہ عدل کرنے والے, اے اللہ, ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام اہل مذہب و ملت, خواہ وہ گزر چکے ہیں قیامت کے دن تک آنے والے ہوں, سب کو درگزر فرما دے. اے اللہ, ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی, اور ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو نے اپنے فرستادہ انبیاء پر نازل فرمائی, اور ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی, بلکہ اس سے بہتر و برتر. اے تمام جہان کے پروردگار, ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے, جس کی منفعت ہمیں حاصل ہو اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں, اس لیے کہ تو ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم, اور ان لوگوں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے, اور ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنیاد پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے, اور تو ہر چیز پر توانا و قادر ہے. خدا نمتال کے حضور مولانا یہ دعا ارشاد فرمائیے. اس دعا کے بہت کم جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کر پایا ہوں, اور اس کا بہترین کام یہ ہوگا کہ اب آپ اپنے کسی تنہائی کے موقع پر اس دعا کو خود مطالعہ فرمائیے, اس دعا سے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے, اور ایک جملہ ضرور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے گا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں سے دعائیں قبول ہوئیں, عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں, شوال کے مہینے کو دیکھیے گا, شوال میں ہمارا کردار تبدیل ہوا یا نہیں ہوا. اگر تبدیل ہوا اس کا مطلب ہے ہماری دعائیں کچھ قبول ہوئی ہیں, اور اگر کوئی کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی, ہماری برائیاں کم نہیں ہوئی, ہماری اچھائیاں نہیں بڑھی, اس کا مطلب یہ ہمیں اگلے ماہ رمضان کا پھر انتظار کرنا چاہیے, شاید اس کے اندر ہمیں کچھ اور نصیب ہو جائے. البتہ ایام پھر آئیں گے, مثلا ایام عرفہ آنے والے. ایک روایت کے اندر لکھا ہے, اگر کوئی شب قدر میں حاصل نہ کر سکے تو عرفے کا انتظار کرے, پھر عرفے کے دن خدا سے مانگے, خدا اس دن دینے والا ہے. تو موقع بہت آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی خوشیوں سے پہلے دوسرے انسانوں کو مخلصانہ خوش کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے سے پہلے دوسرے انسانوں کو خوش رکھیے. ایک حدیث قدسی ہے, اس کا ہم حدیث معراج کہتے ہیں, حدیث معراج. حدیث معراج میں نبی اکرم سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اکرم کا نام احمد بار بار لیا, اس کے اندر درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرمایا, اے احمد, غریبوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھو, غریبوں کے ساتھ اٹھے بیٹھتے رہو, میرا دل ان کے دل کے نزدیک ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا, میں نے اپنی زندگی میں سے کتنا وقت ان کی طرف دیا, اس سوال کو ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا. انشاءاللہ خدا نمتال میری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. انشاءاللہ خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, ہماری عبادتیں کتنی ناقص کیوں نہ ہوں, پاک پروردگار, اس ماہ مبارک میں ہم نے جتنی بھی عبادات کی کوشش کی ہے پاک پروردگار, ان کوششوں کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, جن عبادتوں کو ہم نے ارادہ کیا اور انجام نہ دے سکے, اے پاک پروردگار, شیطان کے وسوسوں سے دوچار ہو گئے, ریاکاری کی وجہ سے انہیں برباد کر دیا, اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان تمام غلطیوں پہ عفو درگزر فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تیرے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، ان قلیل عبادات کے صدقے میں اے پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے، ہمارے عائزہ اقربا والدین، ہمارے بھائیوں کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار وہ قلیل نیک اعمال جو ہم نے تیری بارگاہ میں انجام دیا، اے پاک پروردگار ان کے صدقے میں قلب امام کو، امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو نسلاً بعد نسل ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔